على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلنا حكما عربيا، ولئن اتبعت آباءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به نسرو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے پاس دو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ایک وہ علم جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اپنی ذات کے متعلق، اپنی صفات کے متعلق، اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق، دنیا کے متعلق، دنیا سے بعد آنے والے عالم کے متعلق. انسان اور رب کے تعلقات کے متعلق یہ ساری باتیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی وساطت سے اللہ کی مخلوق تک پہنچتی ہیں. دوسرا کمال انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس برکات اور کیفیات کا ہوتا ہے. ان کے قلوب مظہر ہوتے ہیں تجلیات باری کا، اور معبد ہوتے ہیں کلام باری کا. لہذا جو کوئی ایمان لا کر ان کی مجلس میں پہنچتا ہے تو ان کے سینے کے انوارات کے انعکاس کے باعث اس شخص میں خاص کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. ان کیفیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ پہنچنے والا جو ایمان لاتا ہے وہ ماننے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن نبی کی بارگاہ میں پہنچنے والا اور نبی کے سینے کے انوارات کو اپنے سینے میں اڈیلنے والا ماننے کی حد سے بہت آگے نکل جاتا ہے. وہ ایک حد تک مجبور و بے بس ہو جاتا ہے اس بات پر، اس کی اپنی پسند و ناپسند اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نبی کے ارشاد سے باہر جانے کی سکت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں رکھتا. جیسے قرآن حکیم میں صحابہ کے اوصاف بیان کرتی ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان، کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسق اور گناہ سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی. یہ اثر ہوتا ہے برکات نبوت کا. اور یہ دونوں کمال ہر نبی میں بیک وقت موجود ہوتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور جو ان کی بارگاہ میں پہنچنے والے یا ان سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ صحابی بن گئے. اور پھر یہ برکات آگے چلتی رہتی ہیں جب تک کہ اس نبی کا دین دنیا پہ نافذ رہتا ہے، تب تک وہ برکات روئے زمین پر موجود رہتی. اور یہ بھی یاد رہے کہ مختلف علاقوں میں بیک وقت مختلف نبی اور رسول ہوئے، مختلف قوموں کے لیے، مختلف ملکوں اور علاقوں کے لیے، تو ان سب کے اپنے دائرہ کار کے اندر اس وقت کے نبی کو ماننا اور اس سے ان چیزوں کو حاصل کرنا شرط. سب سے آخر میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کی بعثت ملکوں کی سرحدوں کو عبور کر گئی، قوموں کی تفریق سے بڑھ گئی، زمانوں کی تقسیم سے اور ان کی حدود سے آگے نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے قرار پائی اور سارے زمانوں کے لیے قرار پائی. آپ کے مبعوث ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. جہاں جہاں روئے زمین پر کوئی انسان سانس لیتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہی استفادہ کر سکتا ہے. تو لا محالہ جب انبیاء دنیا سے اٹھا لیے جاتے تھے، یہ چشم عالم سے پردہ فرما کر عالم آخرت کو تشریف لے جاتے تھے، تو جب تک ان کا دین باقی رہتا تھا تو قوموں میں ایسے لوگ باقی رہتے تھے جو اس دین کے حامل ہوتے تھے، جو ان اوصاف کے حامل ہوتے تھے اور ان برکات کو آگے پہنچاتے تھے. لیکن جب وہ دین ہی اٹھا لیا گیا، نیا دین آ گیا، تو پھر نئے نبی کی امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جاتے تھے. اور پھر جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو اس امت میں اللہ کریم نے ہر زمانے میں اور ہر جگہ ایسے بندے پیدا فرمائے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوضات پوری طرح سے جلوہ گر ہوں، یعنی ان کے پاس علوم ظاہرہ بھی ہوں، شریعت کے علوم سے واقف بھی ہوں، اور کیفیات قلب بھی ہوں، اور وہ جذبہ بھی ہو، وہ حال بھی ہو، وہ کیفیات بھی ہوں جو نبی کی برکات سے تعلق رکھتی ہیں اور جو آدمی کو نبی کی اطاعت پہ مجبور کر دیتی ہیں. راستہ جاتے ہوئے کو مجبور نہیں کرتی، چونکہ یہ تو قانون قدرت ہے کہ زبردستی دین کسی کو نہیں دیا جاتا، لیکن جو انہیں حاصل کرتا ہے وہ خود کو مجبور ہی پاتا ہے، حاصل اپنی پسند سے کرتا ہے لیکن وہ اس کی پسند کو چھین لیتی. اور ایسے ہی لوگوں کو ولی کہا جاتا. اس زمانے میں لوگوں کا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہوتا تھا، اور نہ ماننے والے مختلف گروہ کہتے تھے یہ کیا بات ہے، یہ کیسا رسول ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سوتا جاگتا ہے، اس کی متعدد بیویاں ہیں، اس کے متعدد خاندانی رشتے ہیں، اس کے بہت لمبا ایک سلسلہ ہے، عجیب بات ہے، جیسے ہم ہیں ویسا وہ ہے، رسول تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بالکل باقی لوگوں سے مختلف ہو، جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا جاگتا نہ ہو، جسے گرمی سردی نہ ستاتی ہو، جس کی ضرورتیں ہماری طرح نہ ہو۔ اور آج کل یہی قانون ہم ولی اللہ کو تلاش کرنے پہ لاگو کرتے ہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں ولی وہ شخص ہو سکتا ہے جو عام انسانوں سے مختلف ہو، جس کا کوئی آگا پیچھا نہ ہو، جس کا کوئی گھر گھاٹ نہ ہو، جو لباس تک سے بے نیاز ہو، جسے کوئی حرام حلال کی تمیز نہ ہو، جس کے لیے کوئی قید کوئی شرط نہ ہو، اور اس طرح کے ایک جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے والے کسی پاگل یا وحشی کا تصور دیا جاتا ہے کہ اس طرح ہو اگر تو وہ ولی ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا جواب ان آیات مبارکہ میں دیا، فرمایا کہ نبی اور رسول روز اول سے، آدم علیہ نبی نا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر نبی اور رسول آئے ہیں، ان کی اساس اور بنیاد تین باتوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات توحید باری۔ ہر نبی ہر رسول نے اس بات کی دعوت دی کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے اور اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ دوسری بنیاد ہر نبی کی یہ تھی کہ نبی نے اپنی ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر، اپنے ذاتی نفع و نقصان سے بالا تر ہو کر، اپنی ذاتی زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس دعوت میں خواہ اس کا ٹکراؤ حکومت سے ہوا، اس کی مخالفت میں بڑے بڑے امراء آئے، یا اس کی مخالفت میں بڑے بڑے لاؤ لشکر آئے، یا بہت لوگ آئے یا تھوڑے آئے، یا اسے ہجرت کرنا پڑی یا شہید ہونا پڑا، تو تمام مصیبتیں برداشت کر کے ہر نبی اور ہر رسول نے فریضہ رسالت اور فریضہ نبوت کو ادا فرمایا۔ دو باتیں ہوگی، یعنی کسی نبی نے اپنے ذاتی ضروریات کو یا ذاتی لالچ کو یا ذاتی اغراض کو پورا کرنے کے لیے نبوت کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ضروریات کو، اپنے آرام کو قربان فرمایا۔ تیسری بات، ہر نبی نے اخروی زندگی سے مطلع فرمایا اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی دعوت دی۔ یہ تین اصول ہیں جو ہر دین میں کار فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی دین میں کتنی نمازیں فرض تھیں، کس مذہب میں کتنے روزے فرض تھے، ان کے سیر و افطار کا کیا تھا، کون سی چیز حلال تھی، کون سی حرام تھی، کس طرح کا کاروبار جائز تھا، کس طرح کا جائز نہیں تھا، کیسے نکاح کرنا ہے کیسے نہیں، یہ چیزیں بدلتی رہیں وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، قوموں اور ملکوں کی ضروریات کے ساتھ، جیسی جیسی جہاں ضرورت پیش آئی، یا اللہ کریم اپنے بندوں پر جو حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، اس نے بھی چونکہ اس کا قاعدہ ہے لا یکلف نفسا الا وسعها، کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیا جاتا، لہذا جس طرح کے جس مزاج کے لوگ تھے اس طرح کی عبادات ان پر فرض ہوتی ہیں، ان کی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ احکام مختلف اوقات میں احکام بدلتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کی بیوی ہے، وہ اس پر حلال ہے، لیکن اگر وہی شخص اسے طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مرد بھی وہی ہے، عورت بھی وہی ہے، لیکن رشتہ بدل گیا، احکام بدل گئے۔ تو احکام اپنی ضرورت کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب نئی شریعت نافذ ہوتی ہے، نئے لوگوں کے لیے، نئی قوم کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے مزاج کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق اس میں احکام نئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ, مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. ولا اشرک بہ, اور اس کے ساتھ کسی کو ذات میں یا اس کی صفت میں شریک نہ کرو. دوسری بات, ادعو الیہ, میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں, بغیر کسی لالچ, بغیر کسی طمع کے, بغیر کسی ذاتی غرض کے. حتیٰ کہ رؤسائے مکہ نے جمع ہو کر یہ عرض کی کہ یہ دین نکالنے سے اور یہ نئی باتیں کرنے سے اور لوگوں میں اضطراب پیدا کرنے سے اگر آپ کا مقصد حکومت و سلطنت حاصل کرنا ہے تو ہم تمام عرب قبائل کو جمع کر کے سب سے آپ کی قیادت و سیادت منوا لیتے ہیں اور آپ کو عرب کا شہنشاہ بنا دیتے ہیں, لیکن آپ ہمارے آبا و اجداد کے جو مذاہب ہیں ان پر تنقید نہ فرمائیے اور اس نئے مذہب سے لوگوں کو آشنا نہ کیجیے. اگر آپ کی غرض دولت جمع کرنے سے ہے, ہم پورے عرب سے اتنی دولت جمع کرتے ہیں کہ پورے عرب میں کسی دوسرے شخص کے پاس اتنی دولت نہ ہو اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کر لے. اگر آپ کا مقصد حسین عورت حاصل کرنا ہے یا خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا ہے تو آپ پورے عرب میں سے چھانٹ کر پسند کر لیجئے, کسی قبیلے, کسی سردار, کسی امیر کی بیٹی ہو, ہم آپ کے لیے اسے حاصل کریں. لیکن آپ ہمارے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عالی یہ تھا کہ تم نے بہت کم قیمت لگائی ہے, اگر تم یہ کر سکو کہ سورج کو نوچ کر میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند کو نوچ کر میری دوسری ہتھیلی پر رکھ دو اور مجھے کہو کہ اللہ کا پیغام پہنچانا بند کر دے, تو میں تمہارا سورج, تمہارا چاند تمہیں لوٹا دوں گا لیکن اللہ کا پیغام پہنچاتا رہوں گا. یعنی جو تمہارے بس میں نہیں ہے اگر تم وہ بھی کر گزرو تو میں اللہ کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچاتا رہوں گا, اس سے تم مجھے نہیں روک سکتے. اور تیسری بات, وَإِلَيْهِ مَآبُ, اسی کی طرف پلٹ کر ہر ایک کو جانا ہے, یعنی معاد کی دعوت بھی میری وہی ہے. توحید, رسالت اور معاد, یہ تینوں بنیادیں وہی ہیں جو پہلے انبیاء نے پیش کی, جن میں سے بعض کو تم مانتے ہو, خواہ اپنے طور پر مانتے ہو یا اپنی فکر کے مطابق عمل کرتے ہو, اپنی پسند سے کرتے ہو, لیکن جانتے بھی ہو اور بعض کو مانتے بھی ہو کہ ہر نبی نے ان تین باتوں کی طرف دعوت دی. اب رہی یہ بات کہ تم کہو قرآن حکیم عربی میں کیوں ہے, تو ہر نبی کا کلام اس کی مادری زبان میں, اس کی قوم کی زبان میں ہر نبی پر کلام نازل ہوا. آخر تم جن نبیوں کو مانتے ہو ان پر جو کلام نازل ہوا وہ کیوں عربی میں نہیں تھا, یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلی کتابیں عبرانی میں کیوں تھیں. اگر تم یہ کہتے ہو قرآن عربی میں کیوں ہے تو یہ سوال بھی تم اٹھایا جا سکتا ہے کہ پہلی کتابیں کیوں نہیں تھیں عربی میں, تو اس کا جواب تم یہی دو گے کہ جس قوم کی طرف کتاب آئی اس کی زبان میں تھی, تو اس کتاب کے پہلے مخاطب بھی تو عرب ہیں, لہذا اس کو بھی عربی میں ہونا چاہیے تھا, یہ بھی کوئی اعتراض نہ رہا. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے جس طرح اللہ کریم نے کسی کو زبردستی نہیں پکڑا, لا اکراہ فی الدین, زبردستی دین نہیں منوایا جاتا, اللہ نے ہر ایک کو عقل دیا ہے, شعور دیا ہے, اس کے سامنے دار دنیا کو کھول کر رکھ دیا ہے, اپنی عظمت کو ایک ایک پتے, ایک ایک تنکے سے ظاہر فرما دیا ہے اور اپنے نبی, اپنی کتابیں بھیج کر اپنی طرف اسے دعوت دی ہے. اگر وہ اپنی پسند سے قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی مدد فرماتا ہے, اسے اپنی بارگاہ تک لے جانے کی اس راستے کھول دیتا ہے, لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس پر زبردستی مسلط نہیں کرتا. اسی طرح دین میں سمجھوتے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ کفار کی دعوت یہ بھی تھی کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، مثلا آپ ہمارے بتوں کی پوجا نہ کریں لیکن ان کی جو ہم پوجا کرتے ہیں اس کی تردید کرنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کچھ درمیانہ راستہ نکل آئے گا. فرمایا نہیں، اس کی گنجائش نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر اے نبی، اگرچہ یہ محال ہے لیکن اگر آپ بھی ایسا کریں کہ یقینی حقیقی اور وحی الہی کا علم آ جانے کے بعد ان کی خرافات پہ سمجھوتا کر لیں تو پھر اللہ کی گرفت سے آپ کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہمارے جو دوست آج رواداری کے نام پر اسلامی احکام میں لچک پیدا کرتے ہیں اور اسے رواداری کہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت زیادہ تنبیہ ہے کہ کسی نبی اور کسی رسول، حتیٰ کہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کا جو حکم ہے اس میں تبدیلی کی جائے اس غرض سے کہ اس طرح سے کفار ساتھ مل جائیں گے اور بہت بڑی جماعت بن جائے گی، یہ دین بہت پھیلے گا. فرمایا جب وہ دین رہے گا نہیں تو پھیلے گا کیا؟ جب اس میں آپ تبدیلی کر دیں گے، اس کے کسی ایک حکم کو بھی بدل دیں گے تو وہ دین نہیں رہے گا. تو جب دین ہی نہیں رہے گا تو پھر پھیلا کیا؟ پھیلنے کے لیے تو پہلے دین کی بقا ضروری ہے کہ جو حکم جس طرح سے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اسی طرح سے اس پر عمل کیا جائے، اسی طرح سے اس کو مانا جائے. تو اگر اس میں تبدیلی کر دی گئی تو فرمایا اس کا حق تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے اور کسی کی دم مارنے کی کیا گنجائش. اب رہ گئی آخری بات ان کی کہ یہ نبی اور رسول، اس کی تو متعدد بیویاں ہیں، ہماری طرح سے رہتا ہے، اس کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اولادیں ہیں، نواسے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے جو نبی اور رسول مبعوث ہوئے جن کو یہ لوگ جانتے ہیں اور بعض کو مانتے بھی ہیں، ان میں سے بھی سب کی متعدد بیویاں بھی تھیں اور سب کی اولاد بھی تھی. نبی کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے، عام لوگوں کی طرح رشتے جوڑتا ہے، عام لوگوں کی طرح کام کاج کرتا ہے، عام لوگوں کی طرح اس کی ضروریات ہوتی ہیں. اگر نبی کی یہ ضروریات نہ ہو اور اس میں انسانی خصوصیات نہ ہو تو عام آدمی کو اس کا اتباع کرنے کی تکلیف ہی کیوں دی جائے؟ مثلاً اگر نبی کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں، اس کی بیوی بچے بھی نہیں، وہ فرشتے کی طرح، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، تو جسے آپ اتباع کے لیے کہیں گے وہ آرام سے یہ کہہ دے گا کہ آپ تو یہ سارا کام کر سکتے ہیں کہ آپ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن میں نے تو بیوی بچے بھی پالنے ہیں، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، دوستوں دشمنوں کے پاس آنا جانا بھی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، لین دین، یہ سارا کر کے پھر بھلا میں پانچ نمازیں کب پڑھ سکتا ہوں؟ یا اپنی بکریاں چرا کر میں کب اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں؟ یا میں میدان جنگ میں مجھے جانا ہوتا ہے، میں فوج کا سپاہی ہوں، میں لڑائی لڑ کر کب میرے پاس فرصت ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھوں اور روزے بھی رکھوں؟ مجھے تجارت کے لیے جانا پڑتا ہے، میرا یہ کاروبار ایسے چھوڑ دوں تو تباہ ہو جاؤں، اور میں اگر یہ کروں تو سارا رات دن سفر کرتا ہوں تو میں کب نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ تو فرمایا نبی کی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر طرز حیات اس کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے، خواہ وہ کاروبار ہو، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ شادی ہو، خواہ وہ اولاد ہو، والدین ہو، رشتہ داریاں ہو، تو سارے مسائل ہر نبی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان مسائل میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تب جا کر عام آدمی کے لیے یہ معیار بنتا ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے. نہ ماننا یا اعتراض کرنا، میں اعتراض برائے اعتراض ایک الگ بات ہے. فرمایا یہ عقلاً بھی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسانی عقل بھی اگر سوچے تو نبی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عام آدمی اس کا اتباع کر سکے اپنی ساری ضروریات کے ساتھ.
بچے دے پیچھے کو ڈنگر لگ گئی جا کے بجائی پھر دے جا کے انہوں کٹ دے. اسی طرح ولایت جو ہوتی ہے یہ بنیابت نبوت ہوتی ہے, اور ولی اللہ کا فرض منصب ہی ہوتا ہے کہ جو برکات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتا ہے ان کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے, اسی حال میں کہ وہ بھی ایک عام انسان کی زندگی بسر کرتا ہو, اس کی ضروریات بھی ہوں, اس کے بیوی بچے بھی ہوں, اس کا گھر بار بھی ہو, اس کا کاروبار بھی, اور اس سارے میں وہ ثابت کرتا ہو کہ یہ بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, تب ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دے سکے. یہ خیال جو عوام الناس میں ہے کہ ولی اللہ تو کوئی عجیب سی مخلوق ہوتی ہے اور وہ کہیں جنگلوں پہاڑوں میں رہتے ہیں اور وہ آدمیوں کو ملتے ہی نہیں, تو پھر ان کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ان کو اگر آپ انسانیت عام انسانوں سے بھی خارج کر دیں, وہ انسانی اوصاف جو کسی کافر کو بھی حاصل ہیں آپ ان کی بھی ولی سے نفی کر دیں, تو پھر اس کی ولایت میں کیا برکت ہوئی, اس کی ولایت کی ضرورت ایسی ولایت کی کیا, انسانیت کو کسی ایسی ولایت کی ضرورت کیا ہے کہ جو اوصاف ایک کافر کو بھی حاصل ہے ولی کو وہ بھی نصیب نہ ہو؟ یعنی ولایت تو ہمارے نزدیک عام انسانوں سے زیادہ محترم, عام انسانوں سے یا عام انسانوں نہیں بلکہ مسلمانوں میں بہت محترم, بہت مقتدر, بہت زیادہ بابرکت تصور ہے ولایت کے ساتھ ہمارا. تو برکت سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور یاد رہے کہ اہل اللہ میں ایک طبقہ مجازیب کا ہوتا ہے جو مخبوط الحواس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھو شرم ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ محض پاگل ہوتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ان پر کوئی اگر زیادہ رعایت کریں تو ان پر گرفت نہ کریں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں, کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض کہ برکات نبوت اور تجلیات باری کو برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. اب یاد رکھیں کوئی بھی شخص پیدائش ہی مجذوب نہیں ہوتا, جس کے گھر پاگل بچہ پیدا ہو اسے مجذوب قرار دے دیں. مجذوب بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ کسی سے تربیت حاصل کرتے ہیں, پھر اس حال میں پہنچتے ہوئے ان کے کیفیات کو برداشت نہ کر سکتے ہوئے اگر کسی کی عقل ساتھ چھوڑ جائے تو وہ مجذوب ہوتا ہے, ورنہ لوگ اکثر پاگل ہی ہوتے ہیں. اور مجذوب بھی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے چلنے کا حکم ہے, نہ اس کی اجازت ہے, اس لیے کہ وہ شخص جو خود برداشت نہیں کر سکا اور اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا وہ دوسرے کی رہنمائی کیا کرے گا. اسی لیے کوئی نبی کبھی مجذوب نہیں ہوا, اگر جذب کمال ہوتا تو سب سے زیادہ انبیاء کے پاس ہوتا, لیکن کوئی نبی کبھی مجذوب نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کو آپ دیکھ لیں, ان میں کوئی مجذوب آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے جذب کمال نہیں ہے, یہ نقص ہے. اور مجذوب اگر واقعی کوئی سلوک سیکھتے ہوئے یا یہ کیفیات حاصل کرتے ہوئے ذہنی توازن کھو بیٹھے تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جاتی ہے کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے پیچھے چلنا شرم جائز نہیں. اب اگلی بات کہ اللہ کے آیات میں کوئی تبدیلی کرے یا اپنی پسند سے معجزات دکھائے اور کمالات دکھائے, تو یہ شعبدہ بازی کی طرز پر معجزات نہیں ہوتے اور نہ کرامات کا ظہور ہوتا ہے, بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ, کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند سے معجزہ دکھائے, بلکہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے, اور جب رب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے. کیونکہ معجزہ اللہ کے دین کی تائید کے لیے ہوتا ہے اور جہاں اور جس کی ضرورت رب کریم خود سمجھتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیتا ہے. اسی طرح ولی کی کرامت دراصل اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جو نبی کے اتباع کے سبب سے اس ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے, اور ولی کی کرامت تائید کرتی ہے نبوت کی صداقت کی کہ اس کا اتباع کرنے سے اس شخص کو یہ کرامت حاصل ہوئی. اس میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا, وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے. اتباع پیغمبر کی وجہ سے اس شخص کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے. لہذا یہ شرط رکھنا کہ تم یہ دکھا دو میں ایمان لے آؤں گا, فرمایا یہ عقل کے خلاف. اس لیے کہ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اپنی پسند سے معجزے دکھاتا ہوں. کسی ولی کو یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے میں یہ کرامت اپنی پسند. جو کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی بھی کام اچانک نہیں ہوتا. مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے تمام کاموں کی حیثیت, ان کے وقت اور ان کے تمام اندازوں کو اللہ نے لکھ دیا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہوگا. جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جو وہ نہیں کرنا چاہتا اسے کوئی کر نہیں سکتا. آپ مطالبے کر کے, شور کر کے اس کی مشیت کو کوئی کام کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. آپ انکار کر کے اس کی مشیت کو کام کرنے سے روک نہیں سکتے. اس لیے کہ ہر بات طے شدہ اندازے کے مطابق ہوتی ہے. لکل اجل کتاب, ہر کام کا فیصلہ ہو چکا. ان میں کرامات اولیاء بھی ہیں اور ان میں معجزات انبیاء بھی ہیں. یہ بھی ازل سے لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں وقت فلاں لمحے فلاں نبی فلاں رسول کے ہاتھ پر فلاں معجزہ ظاہر ہوگا. یہ بھی اچانک نہیں ہوتا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, یہ اللہ کی مرضی کہ وہ احکام بدل دیتا ہے قوموں کے لیے, عبادت کے اوقات بدل دیتا ہے اور کسی کے لیے مقرر کر دیتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یا جیسے بعض اعمال کی وجہ سے, والدین کی خدمت کی وجہ سے فرمایا عمر بڑھ جاتی ہے, یا نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے, یا خیرات کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے, تو جو اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں حدیث پاک میں, ان سے مراد بھی یہی ہے کہ اللہ کریم کو پہلے سے علم تھا کہ کون شخص یہ نیکی کرے گا اور پھر اس کی عمر میں کتنا اضافہ ہوگا. یہ بھی اچانک نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کے علم میں یہ بھی ازل سے ہے. کوئی نیک شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے, یا اس کے لیے دعا کرتا ہے اس کے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے, یا اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے, تو فرمایا اچانک یہ بھی نہیں ہوتا. مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے رب کریم کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں شخص کے لیے دعا کرے گا اور اس کے نتیجے میں اسے میں یہ نعمت عطا کروں گا. تو یہ دعا بھی تقدیر ہے, اور آپ کی وہ دوا اور آپ کی تدبیر بھی تقدیر ہے, آپ کا وہ عمل اور آپ کی وہ نیکی بھی تقدیر ہے, کہ سب کچھ اس کے علم میں موجود تھا. تم نہیں تھے, وہ جانتا تھا تم کب آؤ گے. تم نہیں تھے, وہ جانتا تھا تم کیا سوچو گے. تم نہیں تھے, وہ جانتا تھا تم کیا کرو گے اور اس پر کیا نتیجہ مرتب ہوگا. تو وہ سارا کچھ اے انسان تیرے لیے نیا ہو سکتا ہے, اچانک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ اس کے طے شدہ پروگرام ہی کا حصہ ہے. کوئی رائی برابر کام اس کی منشا سے باہر نہیں ہو سکتا. تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ صرف یہ کہ آدمی اس کی اطاعت چھوڑ کر اپنی کوششوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے کبھی چوری کرتا ہے, کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے, کبھی کسی کا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے, کبھی جھوٹ بولتا ہے, کبھی سفارش ناجائز لاتا ہے کہ شاید اس طرح میں زیادہ حاصل کر لوں. ملتا اسے وہی ہے جو اللہ کی طرف سے معین ہے. ہاں, یہ نافرمانی کرنے کی سزا اس پر الگ وارد ہو جاتی ہے, یہ مصیبت وہ خود خریدتا ہے. اور اگر اسی کی اطاعت پہ کار بند رہے تو بھی جو اس کا نصیبہ ہے, جو اس کا مقدر ہے, وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. جو چیز اس تک پہنچنے والی ہے وہ اس تک پہنچ کر رہتی ہے, اور اس کے ساتھ اطاعت کا انعام بھی نصیب ہوتا ہے. تو فرمایا اسلام کا کوئی اصول, اسلام کا کوئی حکم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا, آپ کا کوئی دعویٰ, اگرچہ یہ سارا آسمانی مذہب ہے لیکن انسانی عقل کے ساتھ کہیں بھی نہیں ٹکراتا, بلکہ عین فطرت انسانی کے مطابق اور عقل انسانی کے مطابق ہے. شرط یہ ہے کہ کسی کی عقل بھی ثابت ہو, فطرت بھی صحیح ہو اور مزاج بھی سلیم ہو. اگر کسی کا اپنا مزاج ہی بگڑ جائے تو پھر اسے اسلام میں نقائص نظر آئیں گے. جیسے بیماری کی وجہ سے کسی کا اپنا ذائقہ خراب ہو جائے تو آپ اسے میٹھی چیز بھی کھانے کو دیں اسے کڑوی لگتی ہے, اس میں نقص اس غذا میں نہیں ہوتا بلکہ نقص اس شخص کے اپنے قوت ذائقہ میں پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کی فطرت میں خرابی ہو جائے, اس کے مزاج کی صلاحیت تباہ ہو جائے گناہ یا کفر یا برائی کی وجہ سے, وہ اپنی عقل سلیم کو کھو بیٹھے تو پھر اسے اسلام پر اعتراض نظر آتے ہیں. اور اگر مزاج درست ہو عقل صحیح ہو تو اسلام آسمانی مذہب ہے, اللہ کا نازل کردہ مذہب ہے, اس کے باوجود اس کا ہر ہر حکم اس کی ہر ہر ادا عین عقل انسانی کے مطابق ہے. اور یہ فطری مذہب ہے انسانیت کے لیے کہ نسل انسانیت نسل آدم اسے سب سے زیادہ آسان طرز حیات کے طور پر قبول کر سکتی ہے. اور جس قدر تہذیبیں آپ نے روئے زمین پر خلاف اسلام بنا کر رکھی ہوئی ہیں, اگر ان کا تجزیہ اسلام سے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں, ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسری تہذیبوں کا مقابلہ جب کرتے ہیں تو اپنے کردار سے کرتے ہیں, اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا کردار اسلامی نہیں ہوتا, تو پھر ہم کفر کا مقابلہ ایک دوسرے کفر سے کرتے رہتے ہیں. اگر ہم نے اسلام پر عمل چھوڑ دیا تو اس میں ہمارا قصور ہے. اسلام کے جو ضابطے اور جو قواعد ہیں ان کے ساتھ دنیا کی کسی تہذیب کو بھی مقابل لا کر دیکھیے تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کی بنائی ہوئی تہذیبیں خلاف مزاج انسانی ہیں, اور اللہ کا بنایا ہوا دین عین انسانی مزاج کے مطابق ہے. اللہ کریم دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے سنتیں ادا کرنی ہوں